بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا بلعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن وصية لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عليهما السلام أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا درود بيتجي محمد وعلى محمد اے حسن حسین تمہارا بابا اس دنیا سے جاتے جاتے تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ پروردگار متعال کا تقوی اختیار کرو اور دنیا کی محبت کے مرض سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اور دنیا میں موجود کسی شے کے چلے جانے پر افسردہ اور غمگین نہ ہو. چوتھا جملہ کہ جو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, وقولا بالحق, اے میرے بچوں حسن و حسین تمہاری زبان پر سوائے حق بات کے, صحیح بات کے, درست بات کے اور کوئی کلمہ نہیں آنے پائے. ارکیا کی خدمت میں عزان گرامی کے اگر انسان تھوڑا غور و فکر کے ساتھ اس خطبے کی جانب نگاہ کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ اکثر باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں. تقوی الہی انسان اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ حب دنیا کے مرض سے اپنے دل کو خالی نہ کر لے. جب تک حب دنیا کا مرض انسان کے دل میں موجود ہے کبھی بھی انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میں حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہوں یا نہیں تو اس کے لیے بھی بہترین علامت مولا نے اس مقام پہ بیان کر دی کہ دیکھو دنیا کی کسی شے کے چلے جانے پر آیا تم غمگین اور افسردہ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. پر کسی شے کے چلے جانے پر تمہارا غمگین اور افسردہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے ساتھ تم مرتبط ہو, بندھے ہوئے ہو. اس زنجیر کو کہ جو دنیا کی چیزوں کے نسبت سے تمہارے گردن میں پڑی ہوئی ہے اس زنجیر کو اپنی گردن سے نکال دو. تو تم نکال دو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت سے تم خالی ہو چکے ہو اور یہ وہ موقع ہے کہ اب زمینہ فراہم ہے دل کے لیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکے اور اس راستے پر قدم بڑھا سکے کہ جس راستے پر چلنا پروردگار متعال کی جانب سے واجب قرار دیا گیا. حیضان گرامی تقریباً چار علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی خود مولا ہی کے ایک دوسرے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی کسے کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وضاحت کے ساتھ تو نہیں لیکن کلام کے درمیان میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی میں ابتدائے مجلس میں آج بہتر سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو دہرا دوں کہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا انسان دنیا کی محبت میں مستغرق ہے, دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے, اور کون سا انسان ایسا ہے کہ جو دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں لیے ہوئے ہے, تو اس کے لیے کبھی بھی اس کے ظاہر سے آپ چیک نہیں کر سکتے, اسے امتحان نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں دیکھ کر کہ فلاں صاحب بہترین بنگلے میں رہتے ہیں, بہترین گاڑی ہے ان کے پاس, بس حتماً یہ محب دنیا ہے. اور فلاں صاحب تو کہ بہت غریب ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ واقعا دنیا سے بے رغبت ہے. جی نہیں، ایسی بات نہیں. اس کے لیے ضروری ہے اس دل کو آپ نے باہر نکالنا ہے، قلب کو چیک کرنا ہے. ممکن ہے ایک انسان دنیا کی تمام تر نعمتوں کو بہترین طریقے سے استفادہ کر رہا ہو اور اس کے باوجود بھی اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ چیز کے چلے جانے پر اسے افسوس اور غم نہ ہوتا ہو. اور دوسری طرف ممکن ہے ایک ایسا انسان ہے جو کہ غریب ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہی 2 روپے جو جیب میں ہیں اگر وہ کھو جائیں تو 2 گھنٹے اس کے ڈھونڈنے میں لگا رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دنیا کے مرض میں مبتلا ہے. بس ظاہر سے ہم قضاوت نہیں کر سکتے. یہ 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایک، چیز کے ملنے پر خوش، چلے جانے پر افسردہ نہ ہو. 2، اللہ کی جانب سے عطا شدہ نعمتوں کے بارے میں شکر کا کیا درجہ رکھتا ہوں. جتنا شکر کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا دنیا کی محبت ختم ہوتی چلی جائے گی. 3، دنیا کے بارے میں طولانی امیدیں نہ رکھتا ہو، ایسی طولانی امیدیں جو اس کی آخرت کے بھلانے کا اور فراموش کر دینے کا سبب بنے. 4، خواہش نفس کا پیروکار نہ ہو. ان 4 علامتوں کے ذریعے سے انسان کیا جان پائے گا کہ حب دنیا کا مرض اس دل میں ہے یا نہیں. کیونکہ یہ مانے ہے، رکاوٹ ہے. جب تک اس مرض کو باہر نہیں نکالیں گے، دل کو اس سے خالی نہیں کریں گے، تقوی الہی کی جانب دل رغبت اختیار نہیں کرے گا. اسے 4th جملہ امام نے اس مقام پر اپنے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسے سمجھانے کے لیے بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں. دیکھیں 4th جملہ کیا ہے، قولا بالحق، تمہاری زبان پر سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک گہرا ارتباط ہے ان 4 علامتوں میں سے 1 علامت کے ساتھ. میں نے جو کل آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، ظاہراً اسے میں مکمل پیش نہیں کر پایا تھا، آج میں اسے مکمل پیش کر دیتا ہوں. ایک دودھ بھیج دیجیے محمد والے محمد صاحب. امام فرماتے ہیں، انما اخاف علیکم اثنتین، میں تمہارا مولا، میں تمہارا طبیب 2 چیزوں کے بارے میں خائف ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ 2 چیزیں تمہیں برباد نہ کر جائیں. اب میں نے نام تو لے لیے تھے، خود امام نے وجہ بھی بیان کی تھی، وہ وجوہات کو آپ کی خدمت میں میں نے نہیں پیش کیا تھا. امام فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں، ہوا و ہوس کی پیروی کرنا اور دنیا کے سلسلے میں طولانی امیدیں باندھنا. پھر اس کے بعد امام خود فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب طولانی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں دنیا کے سلسلے میں تمہارے دل پر غلبہ پا لیں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، فیم سے آخرہ، انسان آخرت کو بھول جائے گا، فراموش کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی مت کرنا، امام کیا فرما رہے ہیں، توجہ کا طالب رہوں گا کیونکہ یہیں سے میں آج کے موضوع سے متصل ہو پاؤں گا. امام فرماتے ہیں، دیکھو ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنا، فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. اس لیے کہ جب تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہارے اور حق کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے گا. لہذا اگر ایک انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، قولا بالحق، یہ جو امام کی جانب سے 4th وصیت ہے، کبھی بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے. بس یہ 4 جملے ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو مرتبط نظر آتے ہیں. متقی بنو، متقی بننا چاہتے ہو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو، دنیا کی محبت اگر اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو دنیا کی اشیاء پر غمگین نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرتے ہو، وقولا بالحق. اور جب اب تم ایسے ہو چکے ہو کہ خواہش نفس کے پیروکار نہیں ہو، اپنے خواہش نفس کے غلام نہیں ہو، اب تم اس قابل ہو کہ ہر موقع پر سوائے حق کے تمہاری زبان پر کچھ نہ آئے، درود دے دیجیے محمد و آل محمد پر. جانے کے نامی اس موقع پر میں رک کر آپ کی خدمت میں، دیکھیں میں نے اپنے طور پر سوچا تو مجھے تو اس کا ایک قریبی ترین جواب یہی نظر آیا جو اس موقع پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں نے یہی سوچا کہ کیا وجہ ہے اس قدر ہم دینی پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، مختلف طریقے اور عناوین سے دین کے بارے میں معلومات کبھی انسان کو ڈرا کر، کبھی انسان کو رغبت دلا کر فراہم کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم تبدیل کیوں نہیں ہو پاتے. حقیقت ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی بنا پر یہ موعظہ، یہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، نہ صرف آپ کے لیے، خود اپنے لیے. انسان پڑھتا ہے اس کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہا ہوں، اور زیادہ گنہگار ہے وہ انسان جو پڑھے اور پھر عمل نہ کرے. اہم ترین سبب جو اس وقت جو بہت ہی سامنے بھی نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اعتبار سے انسان تھوڑا بہت کنٹرول کر لے اپنے آپ کو تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، وہ اس شیطان ہے جسمانی اور مجسم شیطان ہے جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے, جس کا نام حضرت ٹیلی ویژن ہے. یقین جانیے آپ, اس وقت جو ٹیلی ویژن ہمارے گھروں میں موجود ہے, آپ کو علیحدہ سے باہر سے شیطان کو بلانے کی ضرورت بالکل نہیں. آپ نے انواع اقسام کے شیطان اپنے پاس گھر میں رکھے ہوئے, اور انسان جب اپنی آنکھ کو, انسان جب اپنے کان کو اور ان آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے ملنے والے افکار کو جب صحیح نہیں کر پاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی عبادتوں میں, پھر اس کے بعد اس کے اعمال میں, پھر اس کے بعد ان نشستوں میں جانا اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتا ہے. اگر اس کا اثر ہے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. رات کو پہنچا, جیسے ہی ایک ایسا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ جس منظر کو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا, بس جو کچھ سنا تک تھا. اور یقین جانیے تقریباً یہاں پر وہی کیفیت ہے کہ جو دشمن کی سازش کی وجہ سے, بیرونی اور داخلی سازشوں کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئی ہے, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ٹی وی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے زندگی. اس لیے کہ لے دے کے ہمارے پاس ایک سستی اور جسے کہہ سکتے آسان, جسے کہہ سکتے ذرائع پر مشتمل تفریح یہی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں, اب میں ساری وجوہات آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ دشمن کی تلقینات ہیں. انسان کو اتنا تلقین کیا جاتا ہے, اتنا تلقین کیا جاتا ہے, اتنا تلقین کیا جاتا ہے, اتنا مزہ دلایا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کہتا ہے کہ بھائی مرغن غذا اور اس کے اوپر سافٹ ڈرنک نہ ہو. سافٹ ڈرنک تو ضروری ہے, اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. پتہ نہیں آپ سے یہاں پر کیا کیفیت ہے, لیکن ہم جہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں ایران میں, وہاں پر تو ہر سفرے پر کھانے کے ساتھ واجب قربتن اللہ ہے. اتنا اسے پلایا گیا ہے, اتنا پلایا گیا ہے کہ اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دشمن نے اس طرح سے ہماری زندگی میں ڈال دی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر. مگر نہ آپ یاد رکھیے, یہ جتنے بھی وڈ ہیں, یہ جتنی بھی لکڑیاں ہیں, چاہے وہ تو آگے کی بات ہے, اس وقت جتنے چینل چل رہے ہیں یقین جانیے آپ, جو فکر دی جا رہی ہے غیر اسلامی, جو مناظر ہیں وہ سارے کے سارے غیر اسلامی, جو باتیں ہیں, جو میوزک استعمال ہو رہی ہے, آپ خود غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک اہم ترین سبب ہماری زندگیوں میں دین کے نفوذ نہ کرنے کا یہی ٹیلی ویژن ہے. اب اس کو کیا کیا جائے, دو میں سے کوئی ایک کام کیا جائے. یا تو ہم اتنے قدرت مند ہو جائیں کہ اس کو چھوڑ کر حلال تفریح میں اپنا وقت گزارے. بہت ساری پرورتگار مطالعہ کی جانب سے حلال تفریح ہے. اب کہیں گے مولانا صاحب نہیں, اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم بڑی کارآمد چیزیں اور فلاں اور فلاں اور ڈسکوری چینل, اور بھائی مجھے اور آپ کو بہلانے کے لیے بہت اچھی بات ہے, مگر نہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. کتنا بھی عذر لائے دوسرے کے سامنے, کتنا بھی دوسرے کو بیان کرے کہ نہیں بابا میں غلطی پر نہیں ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, تو بچہ تھوڑی دیر تک جو ڈسکوری چینل دیکھ رہا ہوگا اس کے بعد کچھ اور چیزیں ڈسکور ہونا شروع ہو جائیں گی. بہرحال اذان گرامی, اچھی طرح سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی انسان کو قول حق اپنی زبان پر لانے سے روک دیتی ہے. جاننے کے باوجود بھی انسان حق بات اپنی زبان پر نہیں لا پاتا, یہ دنیا ہی کی محبت ہے. ایک ایسا انسان جو کہتا ہے میں تو حلال کماتا ہوں, پھر میں کیوں حق نہیں بول پاتا ہوں, کیوں حق بولنے میں مجھے ڈر لگتا ہے, اسے اپنی زندگی کو چیک کرنا چاہیے کہاں گناہ ہے. اور بہت سارے طالبان ایمان سے میں تقاضا کروں گا, اس وقت اب مراجع کرام کی جانب سے بھی نگاہ اسی طرف ہے. بہت سارے چینلز ایسے ہیں کہ جس پر, جس کے پیچھے علماء اور مراجع کا ہاتھ ہے, جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, جو کہ بہترین وسیلہ ہے کمیونیکیشن کا, بہترین وسیلہ ہے ذریعہ تبلیغ کے اعتبار سے, اس کو بہتر استفادہ کیا جائے. بہت سارے صاحبان ایمان کیوں پوری محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اپنی سروس ایسی چینلز کو دیتے ہیں جو گناہ کا سبب بن رہے ہیں معاشرے کے لیے. کیا ہی بہتر ہو کہ مومن اٹھے شروع سے, یعنی باپ شروع سے اپنے بچے کے لیے اس چیز کو ذہن میں سوچے کہ ہاں میں نے اس بچے کو ٹیلی ویژن کے اعتبار سے کارآمد گھر بنانا ہے, شروع سے اس کو وہی تعلیم اسی اعتبار سے دے اور آخر میں ایک اچھے کارآمد چینل کو اسے فرد بنائے. دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی اس کی آباد ہو جائے گی. اور آہستہ آہستہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے ذریعے ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ فراہم کیا جائے وہ بھی ہو جائے گا, لیکن جب تک اچھا سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس نہیں تو آیا یہی چیزیں دیکھتے رہے ہم, حرام نہیں دیکھ سکتا انسان. اور یاد رکھیے گا جب تک انسان دیکھتا رہے گا اس کی کوئی عبادت اثر نہیں کرے گی. اور امام کا یہ جملہ خصوصیت سے, اولا بالحق, اپنی زبان پر سوائے حق کے کچھ نہ لانا نہیں ہو سکتا ہے. گناہ کے ساتھ انسان کی زبان حق نہیں بول سکتی ہے. گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیے, پھر حق آپ کی زبان پر آنا شروع ہو جائے گا. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اس روایت کو سنیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا یہ آج کا زمانہ نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا اجر لے, کوشش کرے, زحمت کرے, یہ اجر ملے گا اسے. اپنی مرتبہ احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان, لوگوں پر انقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, لا ینال الملک فیہ الا بالقتل والتجبر, جس زمانے میں ملک و ملکوت, ریاست, حکومت حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ انسان دوسرے پر ظلم کرے, مگر یہ کہ قتل و غارت گری کا بازار پھیلائے. جتنا پھیلاتا چلا جائے گا اتنا ملک و ملکوت کے, حکومت کے, ریاست کے قریب پہنچتا چلا جائے گا. ہے یہ زمانہ ہے نہیں؟ سیاتی زمان علی الناس, سیاتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیہ الا بالقتل والتجبر. آگے سنیے, ولل غنا, انقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, اب یہ ثروت مند حضرات تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں کہ خوف و خطرے کی گھنٹی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. عنقریب بہرحال بعض لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ امیروں کے ساتھ آپ کی کوئی ٹھنتی ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی, جو روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دونوں کا امتحان ہے لیکن اس کا امتحان ذرا زیادہ سخت ہے, اس لیے کہ غریب جو ہے نا بہت گالیاں دے گا, خدا تو ایسا, خدا تو ایسا, تھوڑی دیر بعد کہے گا خدا تیرے علاوہ کوئی دروازے نہیں ہے, کدھر جاؤں, معاف کر دے گا. پہلے سنائے گا, پتہ نہیں کیا کچھ بولے گا, آخر میں پھر اسی کے سامنے جھک جائے گا. لیکن یہ جو امیر ہے نا, ان الانسان لا يتغار رہا اس کا, اگر خدا نہ خاصتا غلط راستے پر چلا جائے تو یہ اپنے آپ کو چونکہ بے نیاز سمجھتا ہے اس لیے اس کو خدا یاد ہی نہیں آتا ہے. لہٰذا معصوم یہاں پہ فرماتے ہیں بلل غنا, ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس میں ثروت مندی حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ بالغصب والبخل, دوسروں کے حقوق پر ڈاکا مار کر اور بخل کر کے, اس کے بغیر ثروت مندی نہیں ملے گی. لیکن اگر دوسروں کے حق پر ڈاکا نہ مارے تو ثروت مند نہیں ہو سکتا. مومنین میں تو کم نظر آتا ہے لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیجئے یہی ہے, جتنے بڑے بڑے ثروت مند آپ کو نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کا حق مارا گیا جس کی بنا پر یہ اتنے اوپر پہنچے. اور آخر کے جملے بہت قیامت ہیں جس کے لیے میں نے اس روایت کا انتخاب کیا, ولل محبۃ الا باستخراج الدین واتباع الہوا. اور ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ جس زمانے میں محبت تمہیں نہیں ملے گی, لوگ تم سے محبت نہیں کریں گے مگر اسی وقت جب تم دین سے باہر چلے جاؤ, اور اسی وقت جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو. جب تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو گے لوگ تم سے محبت کریں گے, یہاں تم نے خواہش نفس کی پیروی کو چھوڑا, دین کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کی, لوگ تم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کیا بات کر رہے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے اس معاشرے میں. یہاں آپ نے سچ بولنا شروع کیا سب آپ کو چھوڑ دیں گے. بس ایک ایسا زمانے والا آنے والا ہے جس میں ریاست اور حکومت اس طرح سے ملے گی, ثروت مندی انسان کو ایسے حاصل ہوگی, لوگوں کی محبت ایسے حاصل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ختم مرتبہ فرماتے ہیں پمن ادرک ذلک الزمان, جو ایسے زمانے کو درک کر لے, اب اس کے پاس قدرت ہے, وہ بھی قتل و غارت گری کے ذریعے سے حکومت تک پہنچ سکتا ہے, یہ بھی بخل اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکا مار کے ثروت مند ہو سکتا ہے, یہ بھی چاہے تو دین کو چھوڑے, خواہش نفس کی پیروی کرے تاکہ لوگوں کی محبت کو اپنی جانب جلب کر سکتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر قدرت رکھنے کے باوجود بھی کوئی انسان صبر کرے ایسی فقیری پر, صبر کرے ایسے لوگوں کی دوری پر, صبر کرے ایسی ذلت پر, اتا آتا اللہ ثواب خمسین صدیقا ممن صدق بی, مجھ رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے, خصوصیت سے محسوس روایت کے لہن سے یہ ہوتا ہے وہ زمانہ جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا, یعنی صدیقین میں سے پہلے تصدیق کرنے والے ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری تصدیق کرنے والی ہستی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, یہاں پر درود بھیجیے محمد علیہ. جو ایسے زمانے کو پائے لیکن خدا کی خاطر ایسی فقیری پر صبر کر لے, دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ مارے, ایسی ذلت کو برداشت کر لے لیکن دین کے راستے پر چلنا اپنا نصب العین قرار دے, ایسی ریاست کو ٹھوکر مار دے کہ جو قتل و غارت گری کے بعد حاصل ہو رہی ہو, تو پروردگار متعال ایک صدیق کا, یعنی اس انسان کا کہ جس نے ختمی مرتبہ کی تصدیق کی ہے, جو اس کا اجر ہے, ایسے اگر 50 افراد ہو جائیں 50 صدیقوں کا اجر اسے عطا کر دے گا. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. بس ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو, قول حق بول سکو گے, حق بات کہہ سکو گے. جب خواہش نفس کی پیروی کرو گے کبھی بھی زبان پر تمہارے حق نہیں آ سکے گا. یہی سبب ہے, یہی سبب ہے جزان گرامی, کہ یہ زبان مفتاح الخیر بھی ہے، مفتاح الشر بھی ہے. اسی زبان سے انسان خیر کی ندیاں بہا سکتا ہے اور اسی زبان سے انسان خون کی ندیاں بھی جاری کر سکتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک خصوصیت کیا ہے، انما شیعتنا الخرس. ہمارے شیعہ گونگے ہیں، گونگے نہیں بولتے، بہت سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد بولتے ہیں کہ ہماری بات سوائے حق کے کچھ نہ ہو، ابس اور بیکار بات نہ ہو. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. چھٹے امام سے منقول ہے کہ حضرت مسیح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سے منقول ہے کہ حضرت مسیح علی نبینا وآلہ وآلہ السلام فرماتے ہیں لا تکثر الکلام فی غیر ذکر اللہ. انسان اگر چاہتا ہے کہ تیری زبان اسی طرح سے ہو جائے جس طرح سے تیرے مولا کا تقاضا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان کو جاری و ساری نہ رکھ. حرام تو کجا، عبث اور بیکار باتوں میں بھی اپنی زبان کو استعمال نہ کر. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی بات کو زیادہ، اپنی زبان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب میں قساوت آ جاتی ہے اور انہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان کے دل پسی ہو چکے ہیں. جب دل پسی ہو جائے زبان پر حق نہیں آئے گا، حق نہیں بول سکے گا انسان. اسی طرح سے اور زبان سے متعلقہ روایت ہے کہ جسے کہہ سکتے ہیں ہر روز صبح جو ہے وہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اعضاء سے جو ہے وہ زبان کہتی ہے ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارے، تمام اعضاء و جوارے کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے ہر روز صبح کے وقت، بھائی کیسی صبح کی تم نے، تمہاری صبح کیسی ہو رہی ہے. وہ سارے کے سارے جواب میں کہتے ہیں بھائی اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو ہماری صبح بہت اچھی جائے گی، اگر تو ہمیں پریشان نہ کرے تو ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے، لیکن چونکہ تو ہمیں پریشان کرتی ہے کبھی غیبت کے ذریعے سے، کبھی تہمت کے ذریعے سے، کبھی فساد کے ذریعے سے، کبھی جھگڑے کے ذریعے سے، اس لیے ہماری پٹائی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخر میں یہ سارے خود کہتے ہیں انما نصاب و نعاقب بکا، ہمارا عقاب بھی تیرے سبب سے، ہمارا ثواب بھی تیرے سبب سے. یہ ہے زبان اذلان گرامی. اس زبان سے ہم نے کیا چیز جاری کرنی ہے، علی کی وصیت کیا ہے، پولا بالحق. اس زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہ کرو. اللہ اکبر. اس زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہ کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جب انسان اس زبان پر حق جاری کرنے چلے گا، دیکھیں انسان کی کیفیت کیا ہے، متقی ہونا چاہتا ہے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال رہا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے، اب چاہتا ہے کہ اس کے افکار بھی صحیح ہو جائیں. کیونکہ پولا بن حق کے مختلف معنی کیے گئے، ایک معنی یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اور زمانے عقیدہ بھی استعمال ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ کہ اس کی زبان پر بس اپنے افکار کو بھی صحیح کرنا چاہتا ہے، اپنی زبان پر بھی سوائے حق کے کچھ نہیں لاتا ہے. ایسے پورا اشوب ماحول میں جب یہ اپنی زبان پر حق لانا چاہے گا تو آسانی ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا، قربانیاں دینی پڑے گی، تنہائی، بہت ساری مشکلات ایسی ہوں گی جو انسان کے راستے میں آئیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ مشکلات ہے. اگر انسان اسے سہ لے، برداشت کر لے، اس کی عاقبت آباد ہو جائے گی، طرح سے آباد ہو جائے گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آج علی کے جس چاہنے والے کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے بعد میں موقع ملے کہ نہیں ملے، اس کی بارش ترین خصوصیت یہی تھی، پولا بالحق. حسن حسین نے فرمایا سوائے تمہاری زبان کے حق کے، حق کے علاوہ کچھ نہیں آنا چاہیے. کیا محبت کی ہے اس نے اپنے حبیب سے اور حبیب کے جانشین علی ابن ابی طالب سے کہ وہ حبیب یہ کہتا ہوا اس دنیا سے گیا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اٹھایا نہیں ابھی زر سے زیادہ کسی سچے انسان کو، ابھی زر سے زیادہ سچا، نہ اس آسمان نے اس پر سایہ کیا ہے نہ زمین نے اٹھایا ہے. کس طرح سے حق بات اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں گواہی دیتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا نبی سے محبت کی کیفیت ہے؟ جنگ تبوک کے بارے میں لکھا ہے، اسی مہینے کے رمضان میں پیش آئی ہے، ابتدائی دنوں میں. اب اس کے مختلف حالات ہیں، یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں مولا نے شرکت نہیں فرمائی، یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں حدیث منزلت نازل ہوئی ہے اور ختم مرتبت نے وقت آخر مولا سے ارشاد فرمایا اے علی تم پریشان نہیں ہو، ان کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ رسول ناراض ہو گئے جس کی بنا پر تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو منزلت ہارون کی موسیٰ کی نسبت سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی. بہت عظیم المرتبہ اس اعتبار سے اس جنگ میں جو ہے وہ فضیلتیں مولا کائنات کے شامل حق ہوئی ہیں، جبکہ اس جنگ میں مولا نے شرکت نہیں کی. بہرحال ابو ذر اس جنگ میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ راستے میں ابو ذر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا. تین دن کے بعد اب اس در جو ہے وہ اپنے قافلے سے جا ملے. اب کیفیت یہ ہے, اس زمانے کا سفر ہے, تشنگی, خستگی, بہت ہی بری حالت. جیسے ہی ختم مرتبہ نے کہا کسی سے, کہا جاؤ آگے بڑھو اسے پانی پلاؤ. لوگ آگے بڑھے پانی پلانے کے لیے, دیکھا کہ اس کے پاس تو ایک مشکی سے موجود ہے جس میں پانی ہے. کہا اے ابو ذر پانی تو تھا پھر کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جب اکیلا اور تنہا آ رہا تھا ایک جگہ سے, ایک پتھر کے پاس سے میں نے پانی دیکھا جو بہت ہی میٹھا بھی تھا بہت ہی ٹھنڈا تھا. میں نے کہا کیا ہی بہتر ہو کہ پہلے میرا حبیب تناول کرے پھر اس کے بعد ابھی ذر پیے, اس لیے میں نے اس پانی کو نہیں پیا. ہے یہ ابھی ذر. کون ابھی ذر؟ جس کی علی سے محبت کیا ہے. اچھا, یہ جو ہر زمانے کے جو سلاطین ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, جب کوئی حق بولنے پر آ جائے, جب ان کی مخالفت پر آ جائے, تو دو طریقے استعمال کرتے ہیں, ڈرانا دھمکانا, لالچ, تما. انسان کی یہ قیمت ہے جس پر وہ بک جاتا ہے. مولا فرماتا ہے انسان تیری بھی قیمت ہے, بتا دوں تیری قیمت کیا ہے؟ حد عقل تیری قیمت بہشت ہے, اس سے کم پر اگر تم نے اپنے آپ کو بیچا تو تمہیں نقصان اٹھایا. چاہے وہ پیسے کی کتنی بھی مقدار ہو, چاہے وہ قربانیوں کی کتنا ہی شدت ہو, اگر اس سے کم پر تم نے بیچا تو تمہیں نقصان اٹھایا. لیکن سلاطین زمان یہی کرتے ہیں, کبھی ڈرا کر, کبھی دھمکا کر, کبھی قتل و غارت گری کی بات کر کے, کبھی تما اور لالچ دے کر. علی سے محبت کی کیفیت دیکھی ہے. دو غلام چلے خلیفہ کے, پہنچے, پہنچنے کے بعد ابھی ذر سے کہنے لگے یہ 200 دینار ہیں تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں, اور آپ کو سلام پہنچایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو آپ پورا فرمائیں. اب ابو ذر کا سوال سنیے, هل اعطى احدا من المسلمين مثل ما اعطاني, آیا دیگر مسلمانوں کو بھی یہ پیسہ دیا گیا ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, آیا دیگر مسلمان, میں بھی تو مسلمان ہوں نا, خصوصیت سے میرا کیوں انتخاب کیا جا رہا ہے؟ بات آ گئی ہے تو پیش کر دوں. بہرحال کسی جگہ کے انتخابات میں ٹیبل ٹاک چل رہی تھی, اور اس میں جو ہے وہ جب بات یہاں پر پہنچی کہ بھائی آپ کی خرابی ہے, آپ میں عیب یہ ہے کہ فلاں صاحب نے, کہ جو کہ فراڈ اور اس سے منسلک کیسز میں جو ہے نا مبتلا ہیں, انہوں نے جو ہے وہ آپ کو کچھ رقم دی تھی اور آپ نے ان سے رقم لی تھی, تو سامنے والا کہنے لگے جی جی میں نے رقم لی تھی, قبول کرتا ہوں. کہا تو یہ تو بہت بڑا عیب ہے. کہا کیوں عیب ہے؟ اس نے مجھے رقم دی لیکن اس کے بعد کوئی کام مجھ سے نہیں کہا کہ یہ کام میرا کر دو. دوسرے صاحب نے بہت بہترین جواب دیا, کہا بسا اوقات رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے, اور بسا اوقات رقم اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کے کاموں پر آپ کو خاموش کرنا ہوتا ہے, تاکہ اس کے بعد آپ اپنی زبان نہ چلائیں. ابھی سر نے کہا بھائی کسی اور کو دیا گیا ہے کچھ جو ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہا نہیں کسی اور کو تو نہیں دیا گیا, جب کسی اور کو نہیں دیا گیا تو مجھے کیوں دے رہے ہو بھائی؟ کہا یہ بیت المال نہیں ہے, یہ خلیفہ کا اپنا ذاتی پیسہ ہے جو آپ کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے. بیت المال نہیں ہے, حرام سے مخلوط مال نہیں ہے, خلیفہ کا ذاتی پیسہ ہے جو آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے. ابو ذر کے جملے سنیے, اے مومن کاش تیرے اندر یہی کیفیت پیدا ہو جائے, زمانے کے سلاطین, زمانے کے بادشاہوں, حکومتوں کے سامنے کبھی تو نہیں جھکے گا, فقط اور فقط تیری جبی علی کی بارگاہ میں جھکے گی. ابو ذر کہتے ہیں اے غلامو سنو, میں نے صبح اس عالم میں کی ہے, وانا من اغنی الناس, میں سب سے ثروت مند ترین, سب سے امیر ترین انسان ہوں. اب انہوں نے گھر کی جانب نگاہ دوڑانا شروع کی, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, بھائی تو امیر ہے, یہ کون سی عمارت ہے, کدھر ہے, کہ نظر تو نہیں آ رہی ہمیں تیرے گھر میں, تیرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے امیر ترین انسان ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگے یہ کچھ جانور کی کوئی کھال پڑی ہے, اس کے نیچے کچھ روٹیاں پڑی ہیں, 2 دن سے پڑی ہوئی ہیں, ابھی تک میں نے وہ بھی نہیں کھائی, اور واقعی میں غنی ترین انسان ہوں. اب یہ اس کی جو ہے نا عربی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں جو ہے وہ آج کی صبح اس عالم میں کر رہا ہوں کہ میرے پاس دنیا میں سب کچھ ہے, کیوں کر؟ وقد اصبحت غنیا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعفرته الہادین المہدیین. میں اس لیے غنی اور ثروت مند ہوں اس لیے کہ میں دل میں علی کی محبت رکھتا ہوں. درود دے دیجیے محمد و آل محمد پر. میں اس لیے غنی ہوں, ثروت مند ہوں, جب میرا دین محفوظ ہے تو میرے پاس کیا کمی ہے؟ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, علی سے یہ محبت, رسول سے یہ محبت. حق بولنا شروع کیا, جب حق بولنا شروع کیا دنیا میں اس کی سزا بھی تو ملے گی نا. لیکن مومن جب اپنے آنکھ سے اخروی مقامات کو اپنی نگاہوں سے اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. مدینے میں اس عالم میں گزر رہے ہیں کہ زبان پر یہ جملے ہیں, وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرہم بعذاب علیم, انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو. مدینے کی گلیوں کی آوازیں در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ حاکم وقت اقربا پرورنگ میں کچھ اس طرح سے نہ وہ مشغول ہے کہ یتیموں کا, بیواؤں کا, حقداروں کا حق ضائع ہو رہا ہے. گردہ بلایا گیا, کیوں کر ہمارے خلاف بولتے ہو؟ میں تو آپ کے خلاف نہیں بولتا ہوں, میں تو قرآن مجید اور اس کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی صحیح نہیں ہے تو ابھی سر اللہ کی رضا پر کسی اور کی رضا کو فوقیت نہیں دیتا ہے. قرآن کی تلاوت کرے گا. اتنا پشیمان ہوئی, اتنا پریشان ہوئی حکومت وقت کے ایک مرتبہ تبعید کر دیا شام کی طرف, جاؤ شام. شام بھیجا امیر شام کے پاس. اب امیر شام کے پاس جا کر جو امیر شام کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ جس کو کھلایا اسے بھی اس طرح سے کھلایا کہ اتنا کھا چکا ہے کہ اب خاموش ہے, جس کو ڈرایا اور دھمکایا اسے اس طرح سے ڈرایا اور دھمکایا کہ وہ بھی خاموش ہے. شام ٹوٹل مکمل طور پہ امیر شام کے کنٹرول میں. ایسے عالم میں ابھی ذر کی کیفیت یہ ہے کہ دربار کے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین جو جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ حاکمان وقت بیٹھا کرتے ہیں, اس کے سامنے باہر کھڑے ہو کر جب بیت المال کے لیے کچھ اموال جو ہے وہ اونٹوں پر لایا جا رہا ہو, بلند آواز میں دربار کے سامنے کھڑے ہو کر ابھی ذر کی زبان پر یہ جملے آتے تھے, آگ سے لدی ہوئی اونٹوں کی قطاریں آ گئی ہیں, قید خانے میں ڈالا. ابھی ذر نے جو بولنا ہے وہ بولنا ہے, اولا بالحق, تم نے جو کرنا ہے کر لو, علی کا یہ چاہنے والا حق اپنی زبان سے حتمن بول کر رہے گا. یہاں تک کہ لیٹر لکھا دوبارہ سے مدینہ کہ امیر شام کی جانب سے یہ لیٹر ہے, اگر اسی طرح سے ابھی ذر یہاں پر باقی رہے تو شام میں انقلاب آ جائے گا. دوبارہ سے اس عالم میں بھیجا گیا کہ سختی کے ساتھ, یعنی اتنی سختی کی گئی کہ جب مدینہ پہنچے ابھی ذر تو ابھی ذر کا نچلا گھر پورا زخمی ہو چکا تھا, اس طرح کے جانور پر بٹھایا گیا تھا, اتنا تیزی سے اسے دوڑایا گیا تھا کہ ابھی ذر لو لہو لہان ہو چکے. لیکن ابھی ذر خوشحال ہے اس لیے کہ حق کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے, اپنے مولا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. دوبارہ سے وہی کہتی ہے, دوبارہ سے مدینہ میں آنے کے بعد بعض اوقات یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا تاریخ سجا کر مطالعہ کیجیے, یہودی علماء, عیسائی علماء خلافت اسلامیہ میں وہ مرتبہ اور درجہ رکھتے ہیں کہ حاکم وقت یہ پوچھ رہا ہے کہ آیا بیت المال سے خود حاکم وقت کچھ پیسہ نکال سکتا ہے, وہ یہودی عالم آگے بڑھ کے کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, نکال لیجیے, بعد میں واپس ڈال دیجیے گا. اور ابھی ذر تڑپ کے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے, حاکم وقت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت المال سے پیسہ نکالے, بیت المال لوگوں کا مال ہے. یہودی عالم آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے, جب اتنا حق گوئی اپنی زبان پر کریں گے, جب اتنا ظالم کے ظلم کے خلاف بولیں گے, جب مظلوم کی اتنی حمایت کریں گے تو دنیا میں اس کی سزا بھی ملتی ہے عزیزو. لیکن یہ سزا ہے یا جزا ہے ایک مومن خود ہی فیصلہ کرے. آخر میں مروان کے ساتھ مل کر یہ طے کیا گیا کہ انہیں ایسے, چونکہ ابھی ذر کی خواہش یہ تھی کہ ٹھیک ہے مجھے دوبارہ سے مدینہ سے نکالنا چاہتا ہوں, عراق بھیج دو, کہیں اور بھیج دو. اب انہیں معلوم ہے کہ کہیں بھی بھیجیں گے ابھی ذر کا نور تاریکیوں میں روشنی بنتا چلا جائے گا, لوگوں تک پیغام حق پہنچاتا چلا جائے گا. لہذا ایک بے آب و الگ مکان کے تاریخ میں لکھا ہے تقریباً مدینہ سے 150 کلومیٹر دور تھا, وہاں پر ابو ذر سے کہا گیا کہ اب ہم آپ کو وہاں پر بھیج رہے ہیں. ربضہ نامی مقام پر ابی ذر کو تبعید کر دیا گیا, بھیج دیا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, یہ کو تنہا ابی ذر نے وہاں پر زندگی بسر کی. آخر وقت تک وہیں پر ہیں. لیکن اب مجھے اتنا بتا دو عزیزو, یہ سزا ہے یا جزا؟ اب میں خطبہ پڑھنے چلا ہوں نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں. اس خطبے کو میں نے جب بھی پڑھا ہے آنکھیں روتی ہیں. اہل بیت سے تقاضا انسان کرتا ہے میرے پروردگار کاش زمانے کے امام کی جانب سے بھی ہمارا کردار اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ ہماری دنیا ہم سے چھن جائے, لیکن ہمارے مولا کی زبان پر بھی یہی جملے آ جائیں جو علی نے ابی ذر کی نسبت سے کہیں. ہمارا مولا واقعہ بھی ہم سے اسی طرح سے راضی ہو جائے, مگر نہیں, دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. ہنسی خوشی انسان بسر کر لے یا تھوڑی سے غم کے ساتھ بسر کر لے. اتنی سختی کی گئی ہے مدینے میں کہ پورے مدینے میں ندا کر دی گئی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے ابی ذر کے ساتھ, ابی ذر کو بدرپا کرنے کی, ابی ذر کو خدا حافظ کرنے کی. فقط حکومت کے کارندے آئیں گے اور ابی ذر کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے گا. ایسے موقع پر ابی ذر تیری شرافت کو، تیری کرامت کو، تیرے کردار کو سلام۔ میرا مولا اپنے گھر سے نکلا حسن حسین کو لے کر، عقیل و عمار یاسر کو لے کر، مروان کو تازیانیاں لگایا، تازیانہ لگایا اور دور کر دیا۔ اب اس موقع پر تمام افراد نے ابیذر کے لیے کچھ جملے اپنی زبان پر لائے، ابیذر کو حوصلہ دیا۔ آخر میں ابیذر نے کہا، میں راضی ہوں اس پر، میں مکمل طور پہ خوشنودی کے ساتھ، رضایت کے ساتھ جو ہے وہ مدینے سے جا رہا ہوں، لیکن اس مقام پر جو مولا کے جملے ہیں ابیذر کے لیے، آقا کے جملے، ان جملات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تھوڑا سا وقت ملے آج کی رات، خطبہ نمبر 130 ہے نہج البلاغہ کا، اس کو جا کر پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ واقعا محظوظ ہوں گے، صاحبان ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ وقت آ گیا کہ ابھی سر ربضہ کی جانب بھیجے جا رہے ہیں، میرا مولا آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد ابازر سے کہتا ہے، یا ابازر انک غضبت، انک غضبت للہ فرج من غضبت لہ۔ اے ابھی سر، تم نے اللہ کے لیے غصہ کیا تھا نا، لوگوں کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، اللہ کے لیے تم ان سب لوگوں پر ناراض ہوئے تھے نا، بس اللہ ہی سے امید باندھو، وہ تمہارا مددگار ہے۔ دنیا میں جب انسان حق بولنے کے لیے نکلے گا، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، طرح طرح کی صعوبتیں آئیں گی، پھر انسان ادھر ادھر پریشان نہ ہو کہ اب کون میرا سہارا بنے گا، جس کی خاطر ان مصیبتوں کو اٹھایا ہے وہ خود ہی سہارا بنے گا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا کے جملے، اے ابی ذر ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک، اس ساری کی ساری قوم کو تجھ سے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ، کہیں تو ان سے ان کی دنیا نہ چھین لے، اور تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ تجھ سے تیرا دین نہ چھین لے، تو اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے بجا نہ لا سکے۔ بس اے ابی ذر، فترک فی ایدیہم ما خافوک علی واہرب منہم بما خفتہم علی۔ اے ابی ذر، وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ لوگ خوفناک تھے، چھوڑ دے ان کے ہاتھ میں، یہ دنیا جو چاہتے ہیں نا لینے دے رہے، اور وہ چیز جس کے لیے تو خواہش تھا اپنا دین بچا لے اور ان کے درمیان سے نکل جا۔ فما احوجہم الی ما منعتہم، کس قدر ضرورت مند ہے اس شے کے یہ لوگ جس چیز سے تو ان کو روک رہا تھا، یعنی تو ان کا دین بچانا چاہتا تھا، اس کی کتنی ضرورت تھی انہیں نہیں معلوم ہے، اور کس قدر غنی اور بے نیاز ہے اس شے سے کہ جس شے سے یہ لوگ تجھے روک رہے تھے، یعنی اس دنیا سے تو کس قدر غنی اور بے نیاز ہے جو یہ تجھ سے چھیننا چاہ رہے تھے۔ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَدًا وَالْأَكْثَرُ الصَّدَا، اور انشاءاللہ ان قریب معلوم ہو جائے گا کتنے زیادہ کمایا اور کتنے زیادہ نقصان اٹھایا۔ اب اس کے بعد والے جملے ہر مومن کو چاہیے اسے یاد کر لے، یقین جانے جو رائے حق میں قدم اٹھایا ہوا ہے، حق کو سمجھنے کے بعد اس پر قدم اٹھایا ہے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی صعوبتیں آ رہی ہیں، ان جملوں کو یاد کر لے۔ اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَىٰ عَبْدٍ رَبْقًا، اے ابھی ذر سنو، اگر دنیا کسی انسان کے لیے اس طرح سے تنگ ہو جائے کہ زمین و آسمان کے دروازے اس پر محدود ہو جائے، سمت تق اللہ، لیکن وہ تقوی الہی سے دور نہ ہو، لجعل اللہ لہ منہما مخرجا، اسی زمین و آسمان کو دنیا نے اس انسان پر بند کیا ہے، جب یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسی زمین و آسمان سے اس کے لیے رزق کی فراہمی کر دیتا ہے۔ جعل اللہ له منهما مخرجا، اللہ اسی زمین و آسمان سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ بس اے ابی ذر، لا یونسنک الا الحق، سوائے حق کے اور کسی چیز سے انس نہ رکھو، ولا یوحشنک الا الباطل، اور باطل کے علاوہ اور کسی چیز سے تمہیں وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا انس، مومن کا پیار، مومن کی محبت سوائے حق کے اور کسی شے سے نہیں ہوتی۔ ابی ذر کا کردار انسان کے لیے بہترین پیغام ہے۔ اعزائے گرامی، آج شب جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کی تیسری شب جمعہ ہے، اور اس تیسری شب جمعہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک اشارہ کر دوں آپ کی طرف، آپ کی توجہات مبذول کروا دوں اس بات کی طرف کہ پروردگار متعال کی جانب سے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کے جمعوں میں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی جانب جا سکیں، یہ سب اپنے گھروں پر آ جائیں، اور آنے کے بعد جو فریاد کرتے ہیں، بہرحال میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے کہ وہ فریاد نامہ میں آپ کی خدمت میں پورا نہیں پیش کر پا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے لوگوں، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے عزیزوں، کچھ سخت پہلے ہم اسی تمہاری طرح زندہ تھے، تمہاری طرح ہمارے پاس بھی وقت تھا، تمہاری طرح ہمارے پاس بھی فالتو چیزیں تھیں، لیکن ہم نے اسے اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ آج ہم بے بس، آج ہم پریشان، خدا را ہماری خاطر ایک روٹی دے دو، خدا را ہماری خاطر کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، اور یاد رکھو جس جو وقت ہم پر آ چکا ہے، کچھ ہی دنوں میں تم پر بھی آنے والا ہے، پھر اس کے بعد تم بھی اسی طرح سے افسردہ اور غمگین ہوں گے جس طرح سے ہم افسردہ اور غمگین ہیں۔ اجزان گرامی، علی کہہ رہا ہے اے میرے چاہنے والے حق کو سمجھ, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر. کیوں آج کے اس کائنات میں, آج کے زمانے میں مسلمان اتنا ذلیل ہے؟ علی کے اتنے اچھے پیغامات کے بعد انسان کی ذلت فقط اسی وجہ سے ہے کہ انسان اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا ہے جو علی کا پیغام ہے. حق کو سیکھنا شروع کریں اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جائیں, چاہے حق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. یہ خود ابھی ذر کے سن لیں, میں نے بیعت کی ہے اپنے آقا کے ہاتھوں پر کہ میں حق کے سوا اور کسی راستے پر نہیں چلوں گا, وَإِن کَانَ مُرَّ, چاہے وہ حق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. حق کے راستے میں انسان کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آج شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے. یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پڑھنے چلا ہوں, اس روایت سے پہلے ابھی ذر کا آخری خاکہ سن لیجیے. ابھی ذر کے ساتھ ہوا کیا؟ وقت آخر آیا, اس دنیا سے چلے گئے. ایک زوجہ ہے, ایک بچی ہے, صحرا میدان کوئی نہیں ہے اپنانے والا. کیا کہا تھا مولا نے؟ تم فقط تقوی الہی اختیار کرو, ہم اسی زمین و آسمان سے تمہارے لیے راہیں کھولتے چلے جائیں گے. ایک قافلہ آیا, مالک اشتر موجود ہیں, بہترین کفن دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم صحابی نے ابو ذر کا جنازہ پڑھا, بہترین طریقے سے ابو ذر کو دفنایا گیا. وہ تو تنہا تھے نا بیوی بچے, پروردگار متعال نے راستہ کر دیا. لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ, اے مولا کوئی دن تیرے دن کی مانند نہیں, کوئی دن تیرے دن کی مانند نہیں ہے. گیارہویں محرم کو زینب کبرا نے میرے چوتھے امام کو اس عالم میں دیکھا کہ زمان پر یہ جملے آ گئے. ہے میرے جد کی نشانی, ہے میرے بابا کی نشانی, ہے میرے بھیا کی نشانی, میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میری روح پرواز کیے جا رہی ہے. میرا چوتھا امام یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, پھوپھی اماں, پھوپھی اماں, کیا اپنے جنازے دفنا چکے ہیں؟ میرے بابا کا, میرے بھائیوں کا, میرے رشتے داروں کے جنازے پہ گورو کا من سے میرے گھر بلا پڑے. ابھی ذر کا جنازہ تھوڑی دیر یہ تو میں نہا رہا, پروردگار متعال نے مالک اشتر عبداللہ ابن مسعود کو بھیج دیا. میں خدا سے کہوں میں پروردگار سید سجاد کا یہ امتیاز. اب آخری جملے بعد میں پیش کروں, اس روایت کو سنیے. آج شب جمعہ ہے, شب زیارتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم کے جملے, لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر حسین, اگر لوگوں کو یہ خبر ہو جائے کہ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت میں کیا کچھ پوشیدہ ہے, تو وہ اسی شوق میں مر جائیں گے, اسی حسرت میں جان دے بیٹھیں گے. ہمیں خبر نہیں ہے کہ آقا کی زیارت میں کیا کچھ پروردگار متعال نے رکھا ہے. دیگر میں نے ساری چیزوں کو چھوڑا, انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فقط آخری جملے سن لیجیے, قیامت میں جب حسین کا ظاہر آئے گا تو اسے ایسا نور دیا جائے گا, یضیئ لنوره ما بین المشرق والمغرب, کہ جس نور سے مشرق کا مغرب نورانی ہو جائیں گے. وینادی منادی ھذا من زوار الحسین, اور ایک منادی ندا دے گا یہ حسین کا ظاہر ہے. قیامت میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جیسے اس صدا کو سنے گا, تمنا کرے گا لا یوم کیومک یا ابا عبد
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب بار الله ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماؤ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما اے پروردگار اپنی زندگی میں سے کچھ وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر اے پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے میرے پروردگار جواز کا محمد و آل محمد کا ان کے رزق کے مادی و معنوی و طیب حلال میں اضافہ فرما اے پروردگار جواز کا محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع کرام رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما جس دنیا سے جا چکے ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما اے پروردگار ہمیں اس سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ علی الخصوص کربلا معلی کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما اے پروردگار جواز کا محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مسلمانان عالم خصوصیت سے شیعان حیدر کرار کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے میرے آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے میرے آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے جو ہم پر رحم نہ کرے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان آباد ہے اور کچھ فطرت انسان کے ساتھ برسر پیکار علی الخصوص شیعان حیدر کردار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جو دشمن سے برسر پیکار ہیں انہیں دشمنوں پر کامیابی اور نصرت و فتح و کامرانی نصیب فرما قلب مقدس سے امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارا شمار آپ کے آوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ایک مرتبہ سورۃ الحمد تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے بسم اللہ